لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون وما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو تین اسینشلز فور ویمن کی کلاس میں سورہ مریم کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں، اور آخری کلاس میں ہم نے جو عید الاضحیٰ سے پہلے ہوئی تھی ان آیات جن کی ابھی تلاوت کی گئی ان کا ترجمہ پڑھ کے مکمل کیا تھا، اور ابھی ہم نے خلاصہ تفسیر شروع کر لی ان شاء اللہ. تو خلاصہ تفسیر کی جو فارمیٹ ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو پہلے بھی بتاتے رہتے ہیں کہ اس میں جو انڈر لائنڈ ورڈز ہوتے ہیں، یعنی بھائی تحت السطر تحت السطور، تو یہ ترجمہ ہوتا ہے، اور جو within the brackets parentheses کے درمیان جو ہوتے ہیں بین القوسین جن کو اردو میں کہا جائے گا، تو وہ تفسیر ہوتی ہے اور مختصر تفسیر ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو خلاصہ تفسیر کہا. اور یہ جو خلاصہ تفسیر ہے یہ حضرت مولانا اشرف علی خان بھی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان القرآن سے مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بار قرآن کے اندر اخذ کیا ہے، وہاں سے لیا ہے. تو ان آیات کی خلاصہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ذالک عیسیٰ ابن مریم، کہ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یعنی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنے آپ کو خود انٹروڈیوس کروایا جب وہ بالکل ہی نو مولد تھے، نیو بورن تھے، اپنی والدہ کی گود میں تھے. تو ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ کچھ نہیں کہیے گا، اور ان لوگوں کو کہہ دیے گا کہ جی، یعنی ان لوگوں کو اشارے سے بتا دیے گا کہ جی میرا تو آج چپ کا روزہ ہے. اس امت کے اندر، یعنی پچھلی امتوں میں، چپ کا روزہ بھی ہوتا تھا کہ بالکل بات چیت نہیں کرنی ہے، اور بچے کی طرف اشارہ کر دیا انہوں نے، تو بچے نے انایکسپیکٹڈلی بالکل بولنا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو پورا انٹروڈیوس کروایا، پوری تقریر کری. تقریر پوری کیوں کری؟ اس کے بارے میں مشائخ نے ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ اس طرح کے معاملات تو پہلے بھی پیش آئے، یعنی اس سے پہلے بھی ایسے معاملات پیش آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بہت چھوٹے بچے سے اپنے کسی دوست کی پاکیزگی کی گواہی دلوائی. ایک واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، کہ جب ان کے اوپر تہمت لگی تو ایک چھوٹے بچے نے گواہی دی کہ نہیں، تم ان کے کرتے کو دیکھ لو، اگر یہ آگے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ قصوروار ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زلیخا عورت جو ہے نا، یہ قصوروار ہے. تو اس بچے نے یوسف علیہ السلام، یعنی یہ جو اگر کا مطلب تو یہ تھا نا کہ بس، یعنی ذرا دیکھ لو، سوچ لو، سمجھ لو، ورنہ تو اصل میں گواہی دینا مقصود تھا کہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں. تو اس نے اتنی سی بات کہی. اسی طریقے کا ایک دوسرا واقعہ جس میں بہت چھوٹے بچے سے اللہ تعالیٰ نے گواہی دلوائی، تو وہ کون ہے؟ وہ واقعہ ہے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا، جن کا نام کیا تھا؟ جریج. ہاں، جریج عابد. تو ان کے اوپر بھی اسی طریقے سے تہمت لگائی گئی تھی، تو اس بچے نے بھی گواہی دی تھی. ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کے لیے گواہی دی، اور یہ چونکہ سب سے بڑے بھی تھے، اور مجمع بھی سامنے بنی اسرائیل کا ایسا والا مجمع تھا، علماء والا مجمع، یعنی پڑھے لکھے لوگ تھے یہ، کوئی بالکل جاہل اس طرح کے گاؤں کے لوگ نہیں تھے، بلکہ یہ بیت المقدس میں رہنے والے لوگ، है ना, यूसुफ वो जो वाकया था, जुरैज आबिद वाला वाकया, वो गांव का वाकया था, ठीक है ना। एक चरवाहे ने बदकारी करी थी और उस बदकार औरत ने इल्जाम जो है वो जुरैज आबिद के ऊपर लगा दिया था। अगर आप लोगों को वाकया पता है तो आप रिलेट कर सकती हैं, अगर नहीं पता तो फिर बस इतना ही सुन ले फिलहाल, ठीक है। पूरी पूरी तफसील बताने का इस वक्त नहीं है। तो वो एक गांव का वाकया था, चरवाहा और फिर बकरियां चराने वाले और इस तरह के काम करने वाले लोग थे, तो वहां पर कोई तफरी शफरी नहीं हुई। यहाँ पर जो है बैतुल मुकद्दस के मकीन थे, इबादत गुजार थे और ऐसे इस किस्म के लोग थे, ठीक है ना, बिल्कुल यानी कोर सेंटर में रहने वाले लोग थे ना ये। तो इनके सामने अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम से पूरी तकरीर करवाई, फसाहत और बलागत भी होगी उसके अंदर यकीन, ठीक है। तो मौके के हिसाब से बात की जाती है, ऑडियंस के हिसाब से बात की जाती है। अब एक ऑडियंस जो है जो बिल्कुल ही नए लोग हैं, जिनका के कोई बैकग्राउंड नहीं, जिनका के कोई ताल्लुक नहीं, तो उनके साथ एक डिफरेंट अंदाज से बात की जाती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पढ़ लिख करके कई सालों से पढ़ रही हैं और पढ़ लिख करके उनमें से कुछ जो है वो ग्रेजुएट भी हो चुके हैं, सीनियर लेवल के ऊपर पहुंच चुके हैं, हत्ता के टीचर बन चुके हैं। अब उन लोगों से जब बात की जाएगी तो वो तो एक डिफरेंट ऑडियंस है ना, ठीक है ना। ये लोग यानी ये लोग डिफरेंट किस्म के लोग हैं, डिफरेंट तरीके से बात की जाएगी। हर हर ऑडियंस की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अपने अपने तकाजे होते हैं और जरूरतें होती हैं, ठीक है। तो ऑडियंस के हिसाब से बात की जाती है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने भी ऑडियंस के हिसाब से यहाँ पर अपने यानी पूरा पूरा कलाम किया। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ालिका ईसा मरियम, ये हैं ईसा बिन मरियम, ठीक है जी। क्लियर है, किसी को पूछना है इसके ऊपर सवाल तो पूछ लीजिएगा। अच्छा, इसकी तफसीर में लिखते हैं कि जिनके अकवाल और अहवाल मजकूर हुए, यानी पिछली आयतों के अंदर उनका जिक्र हो चुका है। एक तो जिनके अफवाल व अहवाल मजकूर हुए जिससे इनका बंदाए मकबूल होना मालूम होता है, यानी ये यानी इस तरह की जो उन्होंने बातें करी ना कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और मुझे जो है वो नबी बनाया गया, मुझे किताब दी गई, तो मौजज़ा जाहिर हुआ ना, क्योंकि इतना छोटा बच्चा तो बात कर ही नहीं सकता, आदतन ये चीज नामुमकिन है और बातें भी इतनी जबरदस्त करी, ठीक है। तो इससे पता चल गया कि ये मकबूल है, मरदूद नहीं है। मकबूल और मरदूद, कौन मकबूल है कौन मरदूद है, एक बहुत जबरदस्त एक नज़म भी है जो हमारे हज़रत अक्सर पढ़ा करते हैं। तो जब तुलेंगे अमल सबके मीजान पर, तब पता चलेगा कौन मकबूल है और कौन मरदूद है। बहरहाल तो नज़म है। एनीवे, तो इससे पता चला कि ये बंदा मकबूल है ना, जैसे कि ईसाइयों ने उनको बंदों की फहरिस्त से निकाल कर खुदा तक पहुंचा दिया, ठीक है, और ना वैसे जैसे कि यहूदियों ने उनको मकबूलियत से खारिज करके तरह तरह की तुहमतें लगाई, ठीक है, ना उस एक्सट्रीम पर है ना इस एक्सट्रीम पर है, बल्कि अल्लाह के बंदे हैं और मकबूल बंदे हैं। अब उसके आगे कौल अल हक अल्लज़ी फीही यमतरून, तो उसका तर्जुमा क्या बनता है कि मैं बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूं जिसमें ये इफरात व तफरीत करने वाले लोग झगड़ रहे हैं। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया ना यम तरून, ये झगड़ रहे हैं। तो भाई ये कौन झगड़ रहे हैं? सारे लोग नहीं झगड़ रहे थे, बल्कि सिर्फ इफरात और तफरीत करने वाले लोग झगड़ रहे थे, यानी जो एक एक्सट्रीम पे ले जा रहे थे या जो दूसरी एक्सट्रीम पे ले जा रहे थे, ये लोग झगड़ रहे थे, ठीक है, या ये लोग झगड़ते हैं, झगड़ रहे थे। उस वक्त नहीं झगड़ रहे थे, उस वक्त तो सामने सामने सब कुछ हो गया था मामला, ठीक है। झगड़े का मामला तो बाद में शुरू हुआ, कुछ लोगों ने बंदा बना यानी कुछ लोगों ने खुदा का बेटा बनाना शुरू कर दिया, कहना शुरू कर दिया, और कुछ लोगों ने बिल्कुल ही जो है ना वो बुरी भरी बातें कहनी शुरू कर दी। और नबी अलैहिस्सलाम के जमाने तक इसी तरह का मामला चलता रहा, आज भी चल रहा है। ये ईसाई और यहूदी जो है ना, ये आपस में दोस्त नहीं है, ना कभी थे और ना कभी होंगे। ये پکے ایک دوسرے کے دشمن ہیں, ٹھیک ہے نا, پکے ایک دوسرے کے دشمن ہیں. پھر یہ ہمیں دوست نظر کیسے آتے ہیں, کچھ تو پتا ہوگا آپ لوگوں کو بھی ذرا جیو پالیٹکس کے بارے میں, ذرا سیاست دنیا کی, دنیا کے حالات. تو دنیا کے حالات اگر ہم دیکھتے ہیں آج کل, تو یہ عیسائی اور یہودی ہمیں دوست نظر آتے ہیں. کیسے نظر آتے ہیں دوست, کوئی بتائے گا اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ یہ پکے دشمن ہیں, ہمیشہ سے دشمن ہیں. ایک جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتا ہے, دوسرا عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ بہت ہی برے بھلے, یعنی برے برے الفاظ سے پکارتا ہے. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن آج تو دوست نظر آتے ہیں, وہ کیسے بھائی, کسی کو پتا ہے؟ یہ دوست کیسے نظر آتے ہیں ایک دوسرے کے؟ اس کی دو وجوہات ہیں, کسی کے ذہن میں ان میں سے ایک ہی آ جائے تو بتا دیں ایک دوسرے کے دوست کیسے نظر آتے ہیں. حالانکہ تو جانی دشمن ہیں ایک دوسرے کے, جی, بلکہ تین وجوہات. ابھی آپ سے بات کرنے کی برکت سے تیسری وجہ بھی ذہن میں آ گئی. Anyone? مسلمانوں کی مخالفت میں دوست. چلے ماشاء اللہ, آپ نے تیسری وجہ سے شروع کیا جو کہ ابھی ساجس کے بھی ذہن میں آئی, مسلمانوں کی مخالفت میں. یعنی enemy of the enemy of the enemy is your friend, ہے نا, دشمن کا دشمن آپ کا دوست ہوتا ہے. تو چونکہ مسلمان ان دونوں کے دشمن, یا یہ دونوں مسلمانوں کے دشمن, تو اس وجہ سے آپس میں دوست, ٹھیک ہے. لیکن یہ وجہ بس ٹھیک ہے, عادت ہو گئی ہے, لیکن یہ حقیقی وجہ ہے نہیں. اصل میں یہ وجہ ہے نہیں, ٹھیک ہے, مسلمانوں کے اگینسٹ ساتھ ہو گیا. چلے آپ نے بھی ماشاء اللہ وہی والی وجہ بتائی. نہیں, اصل میں نا یہ وجہ ہے نہیں, دو اور وجوہات ہیں. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وجہ ہے خالی, لیکن ایسا بھی مطلب اتنا بھی نہیں ہے. خیر چلیں, وجوہات کیا ہیں, دو وجوہات ہیں کیا ڈیپ ڈاؤن جو وجوہات ہیں اس کی, ٹھیک ہے, اس کی دو وجوہات. چلیں یا جس بتا دیتا ہے, اگر کسی کے ذہن میں ہے تو وہ لکھتے ہیں بے شک. ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ یہ جو یہودی ہیں نا, یہ سب سے کم بخت لوگ ہیں, سب سے زیادہ کم بخت, بدبخت, بلکہ کم بخت نہیں بدبخت, ٹھیک ہے. وہ یہ ہیں, دجالی نظام, یہ بھی آپ نے ویسے ایک طرف اشارہ تو کیا ہے صحیح وجہ کی طرف, لیکن پتہ نہیں آپ کے ذہن میں کیا ہے. تو یہ جو یہودی ہیں نا, یہ ہیں دھوکے والے, دھوکا, ٹھیک ہے, یہ دھوکے میں سب سے آگے ہیں, سب سے آگے. ایسا نہیں ہے کہ دوسرے لوگ دھوکا نہیں دیتے, ہندو دھوکا نہیں دیتے, یا عیسائی دھوکا نہیں دیتے, یا بدھسٹ دھوکا نہیں دیتے, یا ایون جو ہمارے جیسے مسلمان ہیں ہم دھوکا نہیں دیتے. دھوکا تو سب دیتے ہیں, لیکن ہوتا ہے نا کہ بھائی کوئی اس سے بھی زیادہ ہے, کوئی اس سے زیادہ, کوئی اس سے زیادہ. تو یہودی اس میں سب سے آگے ہیں, ٹھیک ہے. پچھلے دنوں برٹش دور کے مظالم کی بات بھی چلی تھی نا, پچھلی کلاس میں غالباً. تو یہ برٹش لوگ جو تھے نا, انہوں نے بہت ظلم کیے, بڑا مارا, بہت کاٹا, بہت جلایا, بہت توپوں سے اڑایا, سب کچھ کیا انہوں نے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایسا تعلیمی نظام لے کر کے آئے برے صغیر کے اندر عوام الناس کے لیے. علماء کو تو انہوں نے کاٹ مار, جلا, بھڑکا, سب کچھ ختم کر دیا نا پھر, ٹھیک ہے نا. تھوڑے سے علماء رہ گئے, انہوں نے جا کے دارالعلوم دیوبند بنا لیا, اور دارالعلوم دیوبند کے اندر وہ دین کی حفاظت کی محنت کے اندر لگ گئے. باقی کون رہ گئے؟ عوام الناس. اور عوام جو ہوتی ہے وہ تو کل انعام ہوتی ہے, العوام کل انعام. انعام کس کو کہتے ہیں؟ مویشی, بھیڑ بکریاں, گائیں, بھینسیں, یہ ہوتے ہیں عوام, ٹھیک ہے نا, یہ انعام ہوتے ہیں. یعنی یہ انعام ہوتے ہیں اور عوام ایسے ہی ہوتے ہیں, جن کو جس طرف ہکانا چاہو ہکا دو, ٹھیک ہے. تو برٹش نے جو ہے وہ علماء کو تو سائڈ پہ کر دیا نا, ٹھیک ہے. پھر رہ گئے عوام الناس. تو عوام الناس کے لیے یہ تعلیمی نظام لے کر کے آئے, اور اس تعلیمی نظام میں انہوں نے پھر انڈیا کے مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو تیار کرنا شروع کیا. ایسا تیار کیا کہ برے صغیر کے عوام چاہے مسلمان ہوں چاہے ہندو ہوں ان سے نفرت بھی کرتے تھے اور ان سے محبت بھی کرتے تھے. عجیب, نفرت بھی محبت بھی, ٹھیک ہے, یعنی اوپر سے نفرت اندر سے محبت, کیونکہ زبان انہی کی, لباس انہی کا, حتیٰ کہ کرکٹ بھی انہی کی, ہے نا بھائی. مزے کی بات تو سب سے یہ ہے کہ کرکٹ بھی انہی کی, ہماری کوئی تھوڑی کرکٹ ہے, کرکٹ کا کوئی تعلق نہ ہندوؤں سے نہ مسلمانوں سے نہ ایشیا سے, سارا کا سارا انگریز کا, ہے نا. جب وہ کیچ کرتا ہے نا کوئی, پچھلے دنوں یہ 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 عقدہ اس فقیر پہ کھلا کیسے, ویسے تو پہلے سے پتا تھا کہ ہاں بھی یہ برٹش کا کھیل ہے, لیکن پچھلے دنوں یہ برٹش وغیرہ کے بارے میں کافی باتیں ہوئیں, آپ لوگوں کے ساتھ شاید وہ شیئر بھی کیا تھا جو انہوں نے توپوں سے اڑایا تھا علماء کو, نا تو باتیں چل رہی تھیں. تو یہ بات یاد کیسے آئی کہ جو کرکٹ کا کھیل ہے یہ تو خالصتاً انگریز کا کھیل ہے, یہ پتہ کیسے آئی؟ یہ ایسے آئی کہ یاجز جو ہے نا وہ اپنے بیٹے کے ساتھ, وہ بیٹے صاحب کو گھر میں شوق ہوا کہ جی ابو آپ میرے ساتھ کرکٹ کھیلیں. تو ظاہر ہے کرکٹ پاکستان, پاکستانی کرکٹ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا, اور ہے نا, اور ہر گھر کے اندر کرکٹ کا بیٹ اور بال ضروری ہے نا, اس کے بغیر تو ہم سانس نہیں لے سکتے. تو ہمارے گھر میں بھی موجود ہے, تو انہوں نے کہا جی کہ کرکٹ کھیلے, تو میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے, بچہ بچے کے ساتھ بھی تو ظاہر ہے کھیلنا چاہیے, تو کھیلتے رہتے ہیں دوسری دوسری چیزیں. تو اس دن میں نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہے کرکٹ کھیل لیتے ہیں. تو بیٹے صاحب نے جو ہے وہ بیٹ سنبھال لیا, ہم نے بال سنبھال لی. تو ہم ان کو بال کرا رہے تھے, وہ جو ہے وہ ٹک ٹک جو کہتے ہیں نا بیٹ سے جو ہے وہ ٹک ٹک ٹک. میں نے کہا بھائی یہ کو تھوڑی کرتے ہیں, بلکہ آپ تو شارٹ مارتے ہیں, ٹھیک ہے, تو شارٹ مار کے کچھ فائدہ ہوتا ہے, کچھ رن ون بنتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ٹک ٹک کر رہے ہیں. تو خیر ان کو سمجھ میں, ان کو ان کے بڑے کزن صاحب نے کہہ دیا تھا کہ نہیں ایسے ہی کھیلتے ہیں, تو وہ سمجھ رہے تھے کہ ایسے ہی کھیلتے ہیں. خیر میرے کہنے کے اوپر انہوں نے پھر شارٹ مارا. جب انہوں نے شارٹ مارا نا کرکٹ کی بال کو, ٹھیک ہے, تو وہ بال بالکل اسٹریٹ میری طرف آئی, تو اس حاجز نے اس کو کیچ کر لیا. جب کیچ کیا تو اب بچہ تھا, تو بچے کے ساتھ بچوں کی طرح ہی بات کرتے ہیں نا, ددو دندو, ہماری بیٹی جو ہے وہ دندو بولتی ہے دودھ کو, ٹھیک ہے, تو بچے کے ساتھ تو بچے کی لینگویج میں بات کرتے ہیں. تو خیر ہمیں بھی یاد آیا کہ ہم بچپن میں جو ہے نا جب کرکٹ کھیلا کرتے تھے, تو جب کوئی کیچ کرتا تھا نا تو وہ کہتا تھا آؤٹے, ایسے بولتے تھے زور سے نا آؤٹے, ٹھیک ہے. تو پھر مجھے یاد آیا کہ یہ جو آؤٹ ہے نا, یہ تو ہم پاکستانی جو انگریزی ہوتی ہے نا, یعنی بگاڑی بھی, تو ہم تو بگڑے ہوئے انداز میں آؤٹ بول رہے ہوتے ہیں. اصل میں یہ آؤٹ کوئی تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی بیٹسمین کی بال کو جو ہے وہ کیچ کر لیا تو اب وہ آؤٹ ہو گیا. اصل میں آؤٹ کوئی تھوڑی ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے پتا ہے کسی کو؟ انڈین پاکستانی عورتوں کو بھی کرکٹ کے بارے میں میرے خیال میں انگریزوں سے زیادہ پتا ہوگا. تو یہ جو کیچ کرتے ہیں تو وہ کیا بولتے ہیں؟ تفسیر کلاس میں یہ چیزیں کوئی بتائے گا. جب کیچ کرتے ہیں بیٹسمین کے شاٹ کو تو کیا بولتے ہیں؟ فیلڈر, بیٹسمین کی بال کو کیچ کر کے جو فیلڈر ہوتا ہے وہ کیا بولتا ہے, اصل میں کیا بولتا ہے؟ ہم میلے قسم کے لوگ تو آؤٹ بولتے ہیں, لیکن اصل میں کیا ورڈ بولا جاتا ہے کوئی بتائے گا؟ جی اتنی آشنائی نہیں آپ لوگوں کرکٹ کے ساتھ, کیا بولتے ہیں؟ نہیں پتا, چلیں ہم بتا دیتے ہیں. اصل میں بولتے ہیں ہاؤ واز دیٹ, ہاؤ واز دیٹ, ہاؤ واز دیٹ, ہاؤ واز دیٹ, یعنی میں نے کیسا کیچ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ زور سے چلا کر کے بولتے ہیں ہاؤ واز دیٹ, یعنی یہ جو کیچ کیا ہے نا, تو اس کیچ کرنے سے کیا بیٹسمین واقعی آؤٹ ہو رہا ہے کہ نہیں آؤٹ ہو رہا ہے؟ تو فیلڈر جب کیچ کرتا ہے تو وہ اصل میں امپائر کی طرف دیکھ کر کے نا یہ بات زور سے چیخ کر کے بولتا ہے ہاؤ واز دیٹ, ہاؤ واز دیٹ, ٹھیک ہے. تو پھر مجھے یاد آیا کہ اچھا یہ تو ہاؤ واز دیٹ تھا, تو ہاؤ واز دیٹ بولتے ہیں. پھر جب ہاؤ واز دیٹ ذہن میں آیا نا, تو پھر یہ بات دوبارہ سے یاد آئی کہ یہ ہاؤ واز دیٹ جو ہے نا, یہ تو پیور بریڈ انگلش ہے, پیور بریڈ انگلش, یعنی بالکل خالص انگریزی, جو کہ بالکل جو یعنی انگلستان میں رہنے والا انگریز جیسے انگریزی بولتے ہیں نا, جیسے ہمارے یہاں کی ایچ ایس این کالج والے انگریزی بولتے ہیں, ایچ ایس این کالج لاہور, جس سے पढ़ करके फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, है ना। तो एचएसएन कॉलेज हो या ब्रिटिश यानी यूरोप के अंदर ब्रिटेन हो, वहां के लोग जैसे अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है। तो फिर साजिश को याद आया कि यार वाकई हकीकत क्या है कि ये जो क्रिकेट का गेम है, इस गेम का बर्रे सगीर के साथ दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो खालिसतन वो अंग्रेज लेकर के आया, जिस अंग्रेज ने आने के बाद फिर हमारी सल्तनत को भी खत्म किया, जिसके तहत हिंदू और मुसलमान बेहतरीन मुआशी हालात में जिंदा थे। मुगल एम्पायर के अंदर चाहे बेशक उनके गुनाह बहुत बढ़ चुके थे, बहुत उनकी खराफात और कबूतरबाजी और सट्टेबाजी और ये सारी चीजें बढ़ चुकी थी, लेकिन जो इकोनॉमी का सिस्टम था, जो अमन अमान का माहौल था इंडिया के अंदर, उसकी मिसालें दी जाती हैं आज भी जिन लोगों को पता है ना। तो उन्होंने आकर के इस पूरे के पूरे सिस्टम को खत्म किया, और फिर उसके बाद उन्होंने जो जिन लोगों ने उनके खिलाफ आजादी की तहरीक चलाई, उनको चुन चुन करके कत्ल किया बहुत बुरी तरीके से, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने अवामुन्नास के अंदर अपना ऐसा निजाम लेकर के आए कि अवामुन्नास ऊपर से उनको गाली भी देती थी और अंदर से उनसे मोहब्बत भी करती थी, उन्हीं की जुबान, उन्हीं का लिबास, उन्हीं का खाना, सवाई सके के जो खाने हम अपने होते हैं उन पर हम उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, उन खानों के अलावा बाकी ब्रिटिश खाने, ठीक है, और उन्हीं की क्रिकेट, मोहब्बत शदीदा जिसको कहते हैं ना, मोहब्बत शदीदा, ठीक है। तो ये जो है ना मोहब्बत शदीदा में मुब्तला हो गए। तो ये इन लोगों ने धोखा दिया ना, कैसा धोखा दिया इंडिया पाकिस्तान के अवामुन्नास को, कैसा धोखा दिया कि हम उनकी मोहब्बत में मुब्तला हो गए, लेकिन साथ साथ नफरत भी करते थे ऊपर ऊपर से, लेके रहेंगे आजादी, पट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, ये वो सारे सारे भी खूब मारते थे, ठीक है। तो ये जो धोखा था ना, ये धोखा 100% धोखा नहीं था, ये धोखा जो था ना ये समझ लें 60% धोखा था या 70% धोखा था, बाकी 30-40% जो है ना वो उनकी नफरत भी थी, ठीक है। फिर पता है क्या हुआ, फिर उसके बाद जो है ना ये दुनिया के अंदर दूसरी जंग अजीम का जमाना है। एक तो पहली जंग अजीम हुई ना 1914 से 1918 तक, ठीक है, उस जंग अजीम के अंदर जो है वो आपकी उस्मानिया खिलाफत की जो बाकियात बच गई थी उनको भी उन्होंने लपेट करके ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। उस वक्त बड़ा शोर उठा नहीं कि खिलाफत को ख़त्म नहीं होने देंगे और खिलाफत ये है, और अम्मा बोली शौकत अली से, मोहम्मद अली से कि जान अपनी खिलाफत पे दे दो, सब कुछ होता रहा, ठीक है। फिर हुआ कुछ नहीं, वो खिलाफत तो ख़त्म हो गई, सही है। फिर वो 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, फिर वो आगे चलता रहा मामला, चलता रहा, फिर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई, ठीक है ना। ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई ना, तो इस वक्त तक जो है वो यानी यूरोप के अंदर इटली और जर्मनी और दूसरी तरफ जापान, ये बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। तो इन्होंने जो है ना वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो ब्रिटिश थे ना, अंग्रेज इंग्लैंड वाले, उनको खूब मारा, बहुत ज्यादा मारा, ठीक है ना। हत्ता के उनकी जो है ना वो यानी सर्वाइवल जो है वो खतरे में पड़ गई, इंग्लैंड की ब्रिटेन की सर्वाइवल खतरे में पड़ गई। उस वक्त जो है ना ब्रिटेन को रेस्क्यू करने के लिए कौन मैदान में आया, इतना तो बता दें, ब्रिटेन को रेस्क्यू करने इतना तो पता होना चाहिए ना भाई, खवातीन को भी इतना पता होना चाहिए, आजकल तो खैर मर्दों को भी नहीं पता होता, लेकिन होना तो चाहिए, मर्दों को तो ज्यादा पता होना चाहिए, खवातीन को कम से कम इतना पता होना चाहिए कि जब इंग्लैंड जो है वो डूब रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो उसको बचाने के लिए कौन मैदान में आया। जी जापान, इटली और ये जर्मनी, जो एक्सेस ऑफ ईविल कहलाते थे, इन्होंने उनको कहा एक्सेस ऑफ ईविल। तो इनके खिलाफ बरतानिया की तो जान जोखों में आ गई, इनको कौन बचाने के लिए आया, कौन सा मुल्क बताएगा, अमेरिका एंड रशिया, अमेरिका बेस करी, ठीक है ना। रशिया जो है वो भी इनके खिलाफ ही था, लेकिन रशिया एक जरा इंडिपेंडेंट किस्म का एक उसका सिलसिला चल रहा था, ठीक है ना। जो इनको यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप को जो बचाने, ये इंग्लैंड जो है ये वेस्टर्न यूरोप है ना, मगरबी, ठीक है,
वहां पर जो बचाने के लिए आया ना इधर और दूसरी तरफ जापान, ये था अमेरिका सूरमा, ठीक है, अमेरिका बहादुर, ये आया इनको बचाने के लिए। और अमेरिका के पास इतनी उस वक्त फौजी ताकत आ चुकी थी, इतनी ज्यादा आ चुकी थी कि इसके आगे किसी इन 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 लोगों का ठहरना मुमकिन नहीं हो रहा, ठीक है। चर्चिल की तरफ से बीच में आ गया, चर्चिल तो भाई वहां का वजीर आजम था। तो खैर, तो उस दौर में ना 1943 ये अमेरिका और ब्रिटेन के दरमियान एक मुआहदा हुआ, ये मुआहदा कहलाता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी। नॉर्थ एटलांटिक ओशन जो है ना, उसके अंदर किसी जजीरे के ऊपर खुफिया तौर पर एक मीटिंग हुई इन दोनों के दरमियान, चर्चिल जो बर्तानिया का वज़ीर आज़म था और रोज़वेल्ट जो कि अमेरिका का प्रेसिडेंट था, ठीक है, इन दोनों के दरमियान मीटिंग हुई। और इसमें जो है ना, वो अमेरिका ने बर्तानिया पे जोर डाला कि आप अपनी ये नौ आबादियां, ये जो आपने न्यू अपने जो कॉलोनीज बनाई हुई है ना, नौ आबादी जिनको कहते हैं उर्दू में, आप इनको खाली करें, आप इनकी जान छोड़ दें, आपने बहुत जुल्म किया इनके ऊपर, ठीक है ना, अब आप इनको खाली कर दें, छोड़ दें इनको। तो अमेरिका की तरफ से इंतहाई प्रेशर था ब्रिटेन के ऊपर, वो चाह नहीं रहा था कि हम छोड़ें इंडिया को, ठीक है, लेकिन रूज़वेल्ट ने यानी अमेरिका की गवर्नमेंट ने इतना प्रेशर डाला कि उनको मानना पड़ा, और उनकी वैसी जान पे बनी हुई थी, वो अमेरिका के उस वक्त जो है वो मुहताज बने हुए थे। तो अमेरिका की जो ये डिमांड थी ना, उस डिमांड को वो ना नहीं कर सकता था, वरना अमेरिका ने अपनी सपोर्ट हटा लेनी थी और फिर उसका बेड़ा गर्क हो जाता, ठीक है ना, जो बाकी बची मानदा बच गया था वो भी खत्म हो जाता उसका, ठीक है। जापान को किसने कंट्रोल किया बाद में, अमेरिका ने 1945 में एटम बम फेंक करके जापान को विड्रॉ करवाया ना पूरा, ठीक है। तो ये सब कुछ ना होता अगर ये अमेरिका की बात ना मानता, ठीक है। तो इसको जो है ना, वो उसने अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा कि आप छोड़ दें, ठीक है। इस प्रेसिडेंट ने, रूज़वेल्ट ने, उसके आगे क्या कहा, उसने कहा कि भाई तुम लोग जो है ना बरतानवी साम्राज्य वाले, तुम लोग जो है ना अपनी घिसी पिटी 17वीं सदी की जो पॉलिसीज हैं वो अभी तक वहां पे अप्लाई कर रहे हो, और तुम बहुत जुल्म करते हो इन लोगों के ऊपर, तुम इन लोगों का जो है ना वो सारा माल दौलत समेट करके ले जाते हो, और ये जो है वो भूखों मर रहे होते हैं, तहत आ रहा होता है इंडिया के अंदर। उसको ये बात अच्छी तरह पता थी कि इंडिया बरतानवी साम्राज्य के आने से पहले दुनिया के सबसे अमीर तरीन मुल्कों के अंदर था, अमीर तरीन मुतमवल मुल्कों के अंदर था। कौन था वहां के बादशाह, ज्यादातर तो मुसलमान थे, मुगल थे, या जो है वो आपके दक्कन के नवाब साहब है ना, नवाब ऑफ दक्कन, जिनका के वो क्या कहते हैं, वो टेबल, स्टडी टेबल के ऊपर जो पेपर वेट होता है, उस पेपर वेट के तौर पर वो किस चीज को इस्तेमाल करते थे, एक हीरे को इस्तेमाल करते थे। वो हीरा कोहिनूर हीरा से भी ज्यादा महंगा था। कोहिनूर हीरा जो मशहूर है दुनिया के अंदर ना, ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर अब लेकर के चले गए वो उसको, ठीक है, उससे भी ज्यादा कीमती हीरा ये नवाब ऑफ दक्कन साहब जो है वो पेपर वेट के तौर पर इस्तेमाल करते थे। तो ज़रा तसव्वुर करें कि इनके पास माल दौलत कितना होगा, और ये उस माल दौलत को अवाम में बांटा भी करते थे, ये नहीं कि अकेले लेकर के आज की तरह बैठे हुए, ठीक है, नहीं, इनकी माल दौलत अवाम में भी नजर आती थी। तो अमरीकी प्रेसिडेंट को सारी बातें पता थी कि बर्तानिया ने कैसे इन लोगों को ड्रेन किया है ना, भूखे मर रहे होते हैं अभी लोग वहां पर इंडिया के अंदर, ठीक है। तो उसने ये कहा कि तुम लोगों ने बड़ा जुल्म किया है, तुम लोग जो है ना वो अब वहां से निकल जाओ, अब जो है ना हम इन लोगों को इनके पैरों पे खड़ा करेंगे। ये किसने कहा, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा कि हम अब इंडिया वालों को इनके पैरों पे खड़ा करेंगे। कैसे पैरों पे खड़ा करेंगे भाई, अब हम ना इनकी दौलत को इनसे छीनेंगे नहीं, हम इनकी दौलत को इनसे छीनेंगे नहीं, बल्कि हम क्या करेंगे, कोई बताएगा क्या करेंगे, उसने क्या कहा होगा। ये बर्तानिया क्या करता था कि बर्तानिया ने जो है ना यूरोप के अंदर इन लोगों ने फैक्ट्रीज लगाई, ठीक जिसको इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, इंडस्ट्रीज लगाए, ठीक है। इन इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए जो रकम चाहिए होती थी और जो रॉ मटेरियल चाहिए होता था, ये कहां से लेकर के आते थे? ये अपनी कॉलोनीज से लूट मार करके रॉ मटेरियल लेकर के आते थे, और इंडस्ट्रीज उन्होंने लगाई हुई थी यूरोप के अंदर। उन इंडस्ट्रीज के अंदर उन रॉ मटेरियल्स को डाल करके फिर उनसे प्रोडक्ट्स बनाते थे, और फिर उन प्रोडक्ट्स को जो है वो वापस इन गरीबों में बेचते थे जाकर, ठीक है। अमेरिका के सदर ने कहा कि हम ऐसा जुल्म नहीं करेंगे, हम ये जुल्म नहीं करेंगे, ठीक है, बल्कि अब हम क्या करेंगे, यानी हम सब मिल करके अब क्या करेंगे, अमेरिका और बर्तानिया सब मिल करके, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके ऊपर ये जुल्म नहीं करेंगे, आपस में तकसीम करके लड़ाएंगे और असलाह बेचेंगे। ये बहुत बात की बात है, वो आपस की तकसीम वकसीम, ये बहुत बात की बात है, ठीक है। ब्रेन ड्रेन करेंगे, ये बड़ी अच्छी बात करी आपने, लेकिन ये भी थोड़ी बात की बात है, ठीक है। उसने उस वक्त ये कहा कि हम जो है ना ये इंडस्ट्रीज जो हैं अब जो है ना अपने मुल्कों में लगाने के साथ साथ जो है वो हम, यानी जो अपने मुल्कों में लग चुकी वो तो लग चुकी, अब हम ये इंडस्ट्रीज इंडिया में लगाएंगे, अब हम ये इंडस्ट्रीज इंडिया में लगाएंगे, है ना। और जो दूसरे मुल्क हैं, अफ्रीका के मुल्क हैं या साउथ ईस्ट एशिया के मुल्क हैं, हम वहां पे अपनी इंडस्ट्रीज लगाएंगे और वहां के लोगों को जो है ना उनको फिर हम तालीम देंगे, उनको जो है ना वो हम इंडस्ट्रीज के लिए जो है वो सिखाएंगे कि भाई कैसे तुम खुद अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर कैसे काम कर सकते हो, हम वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, ठीक है, यानी हम उनके ऊपर एहसान करेंगे, हम तुम्हारे जुल्म का इजाला करेंगे, वहां पे इंडस्ट्रीज लगा दें, ठीक है। तो तुम जो है ना, यानी बर्तानवी साम्राज्य, तुम वहां से निकलो, ये काम हम बाद में मिलजुल करके इस तरह से इंडस्ट्रीज उधर लगाएंगे, ठीक है, यूरोप वाले और अमरीका वाले, ठीक है। अब ये बात फिर हो गई, तय हो गई इसके अंदर, और इस मुआहदे की रूह से अब जो है ना वो बर्तानिया ने 1947 में इंडिया को छोड़ा, ठीक है, वरना वो इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। कायदे आजम और गांधी और नेहरू जो है ना वो इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते थे इन लोगों को वहां से, ठीक है ना, जब तक वो खुद ना निकलना चाह रहे थे। वो तो अल्लाह ताला का निजाम तो चल रहा होता है ना, अल्लाह ताला तो लोगों को इस्तेमाल फरमाते हैं, रूजवेल्ट को इस्तेमाल किया, चर्चिल को इस्तेमाल किया, उधर किसी वो नेहरू को इस्तेमाल किया, इधर जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना साहब को इस्तेमाल किया, उधर अल्लामा इकबाल को इस्तेमाल किया, अल्लाह ताला तो सबको इस्तेमाल करते हैं, होता तो सब कुछ अल्लाह की मर्जी से, लेकिन अल्लाह ताला किसको किस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी तो कुछ समझे ना। तो भाई ये जो निकले हैं ये ऐसे नहीं निकल गए, मुसलमानों के नारों की वजह से नहीं निकले एंड हिंदुओं के नारों की वजह से, और भी बहुत कुछ हो रहा था, ठीक है। तो बहरहाल, तो कहने का मकसद ये है कि ये जो अमरीकी थे ना, ये जिस निजाम की बात कर रहे थे, ये निजाम ऊपर से देखें तो कितना खैरख्वाही वाला निजाम लगता है ना, कि भाई इंडिया के जो लोग हैं मजलूम बेचारे, तो हम तो उनको एम्पावर करेंगे, एम्पावरमेंट ऑफ द क्रिपल्ड, है ना, एम्पावरमेंट करेंगे जी उनको, हम जो है वो ताकत बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, है ना। लेकिन इस निजाम को ला करके इन्होंने करा किया, या ये करना चाहते क्या थे, इनको ये पता था कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के नतीजे में होना क्या है, इसके नतीजे में असल में क्या होना है, असल में इन लोगों का फायदा नहीं होना है, असल में इन लोगों ने आजाद नहीं होना है, बल्कि इन लोगों ने पहले से भी ज्यादा हमारा गुलाम बन जाना है, ठीक है, पहले से भी ज्यादा इन लोगों ने हमारा गुलाम बन जाना है, ठीक है। ये असल में इनको पता था, अमेरिका वालों को ये बात पता थी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ना करके इंडिया के जो लोग हैं ना, ये हमारे पहले से भी ज्यादा गुलाम बन जाएंगे, और एग्जैक्टली यही हुआ भी। 1947 में आजादी मिल गई और अल्लाह का निजाम अपनी तरफ चलता रहता है, वो तो आजादी उधर से चल रही है, उसके फायदे भी बहुत हैं, लेकिन जो अवामुन नास है वो तो कोई आजाद नहीं हुई, बल्कि पहले से ज्यादा गुलाम हो गई, है ना। पहले जो है वो बंदूक के जोर के ऊपर बर्तानिया वाले जो है वो गुलाम बना के रखते थे, اب جب 1947 میں کیا ہوا, برطانیہ کی بندوق تو چلی گئی, ٹھیک ہے نا, اب ہم بھائی کیوں ان کے غلام بنے ہوئے, اب ہم کیوں انہی کے جیسا رہنا چاہتے ہیں, انہی کے جیسے سوچنا چاہتے ہیں, انہی کے جیسے اپنے بچوں کو پال پال کر کے جوان اس خواب کے ساتھ کرتی ہے ماں کہ میرا بچہ بھی جائے گا برطانیہ, میرا بچہ بھی جائے گا امریکہ, میرا بچہ بھی بولے گا انگریزی, میرا بچہ بھی جو ہے وہ فر فر کر کے یہ سب کچھ کرے گا, ہے نا. تو اب تو کوئی بندوق بھی نہیں ہے, اب تو کوئی زور زبردستی بھی نہیں ہے, پہلے تو زور زبردستی تھی, بندوق تھی, اس وجہ سے آپ یہ کام کر رہے ہوتے تھے, اب تو آپ اپنی چاہت سے یہ سارے کام کر رہے ہیں نا. تو یہ غلامی جس کو ذہنی غلامی کہتے ہیں, قلبی غلامی کہتے ہیں, یہ تو اور بھی زیادہ شدید غلامی ہے. دیکھیں یہ بات پتہ نہیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے, لیکن ہو سکتا ہے آپ نے پہلے سنی ہوئی بھی اس طرح کی بات. یہ عاجز اصل میں آپ کو یہ نہیں بتانا چاہ رہا اس وقت, یہ ساری جو تمہید ہے, اصل میں جو موضوع چل رہا ہے اس سے اس کا کیا تعلق, اس سے تعلق یہ ہے کہ امریکہ جو ہے نا, امریکہ اس کے نظام کے اندر جو پلانرز آ چکے تھے نا اس وقت تک 1940s کے اندر, یہ جو پلانرز آ چکے تھے یہ کون تھے, یہ یہودی تھے, یہ یہودی تھے. یہ یہودی امریکہ پہنچے کیسے, یہ پہنچے تھے سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر جو ہٹلر نے یہودیوں کو مارنا شروع کیا تھا نا, ہے نا, کہ ان لوگوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے جرمنی کے اندر, انہوں نے ہمیں بہت بری طریقے سے ہمیں ایکسپلوئٹ کیا ہے یہودیوں نے. تو اب ہٹلر نے جو ہے, جو نازی جرمنی والے تھے, انہوں نے پھر بدلے نکالنے شروع کیے اور یہودیوں کو چن چن کر کے انہوں نے پھر وہ ہولوکاسٹ والے سارے سلسلے, ٹھیک ہے. تو وہاں سے جانے بچا بچا کر کے یہودی جو ہے نا وہ امریکہ بھاگے, ٹھیک ہے, جو زیادہ پڑھے لکھے تھے, جو زیادہ انٹلیکچوئل تھے اور جو ٹیکنالوجی کے اندر آگے, جیسے البرٹ آئنسٹائن یہودی تھا یہ, ٹھیک ہے. تو ان کو جو ہے وہ امریکہ میں بڑے ہاتھوں ہاتھ ریسیو کیا گیا, ٹھیک ہے. ان لوگوں نے وہاں پہ جا کے ایسی پلاننگ کری کہ جس کو کہتے ہیں دھوکے کو اس کی انتہا تک پہنچا دینا. برطانیہ والوں نے بھی بہت دھوکہ دیا, لیکن اس انتہا تک نہیں پہنچ سکے جس انتہا تک امریکہ کا دھوکہ پہنچا ہے, ٹھیک ہے. تو یہودیوں نے امریکیوں کے ساتھ مل کر کے خوب زبر, یعنی اتنا بڑا دھوکے والا سسٹم بنایا ہے کہ جس دھوکے کے اندر اس وقت پوری کی پوری دنیا اس دھوکے کا شکار ہوئی ہے, ٹھیک ہے, پوری کی پوری دنیا, کوئی ایکسپشن نظر نہیں آتی اس کے اندر, ٹھیک ہے نا. تو یہ ان لوگوں کا دھوکا ہے نا. فار ایگزامپل آج آپ کہیں نا کہ جی کس ملک میں سب سے زیادہ ویکسین لگ رہی ہے, کون سا ملک ہے جی جہاں پہ سب سے زیادہ ویکسین لگ رہی ہے, بتائے گا. اچھا نہیں چھوڑے اس گفتگو کو. اچھا سعودی عرب نہیں ہے, نہیں نہیں بالکل غلط, آپ بالکل غلط, جی اسرائیل میں سب سے زیادہ ویکسین لگ رہی ہے نا. تو جب وہ یہ ہے نا دیوانے لوگ کہتے ہیں جی یہ سارا یہودیوں کا, یہ یہودیوں کی سازش ہے, یہ ویکسین جو ہے نا یہ ساری یہودیوں کی سازش ہے, ٹھیک ہے. تو اسرائیل نے کہا اچھا تو تم کہتے ہو کہ یہ ہماری سازش ہے, تو انہوں نے کہا چلو جی ہم اپنے لوگوں کو سب سے زیادہ ویکسین لگاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب جب کبھی کوئی کہتا ہے کہ جی یہ یہودیوں کی سازش ہے, تو آگے سے جواب کیا ملتا ہے, بھائی سب سے زیادہ ویکسین اسرائیل میں لگ رہی ہے نا. اور سننے والا کہتا ہے ہاں صحیح تو کہہ رہو ہے, سب سے زیادہ ویکسین اسرائیل میں لگ رہی ہے, تو یہ اگر اپنے لوگوں کو کیوں لگا رہے ہیں پھر, اس کا مطلب ہے نا اپنے لوگوں کو کیوں لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر یہ خطرناک چیز ہوتی تو اپنے لوگوں کو تو نہیں لگاتے نا, ہے نا بھائی. تو بھائی پھر اس کا جواب کسی کے پاس ہے, اس کا جواب ہے کسی کے پاس, اگر یہ سب سے خطرناک, اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے, اتنی نقصان دہ چیز ہوتی ہے, تو یہ اپنے لوگوں کو سب سے زیادہ کیسے لگاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا, اس کا کوئی جواب بنتا ہے کہ نہیں, جی جواب کیا, جواب کیا بھائی. 21 خواتین ذرا اپنے دماغوں پہ زور ڈال کر کے اسے سادہ سے سوال کا جواب, دے آر ناٹ یوزنگ دا سیم میڈیسن. اچھا جواب ہے, لیکن اس کے اوپر میڈیا کہہ رہا ہے یہ حقیقت بھی ہے, اور ویسٹنگ اٹ ठीक है, अच्छा बिल्कुल सही कहा आपने, दे आर नॉट यूजिंग द सेम मेडिसिन। तो सवाल तो ये बनता है ना कि आपको क्या पता उसके अंदर है क्या, आपने कभी टेस्ट किया है उसको जाकर के, चेक किया है कि वो क्या लगा रहे हैं? प्लसीबो का नाम सुना है कभी? प्लसीबो, प्लसीबो का मतलब ये होता है कि दवा के अंदर कुछ ना हो, बस खाली दवा की केसिंग हो, अंदर कुछ ना हो, ठीक है। तो भाई प्लसीबो का कॉन्सेप्ट तो बहुत पुराना है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, ऐसी दवा जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि भाई जो झूठे हैं तो आपको पता है कि वो झूठे हैं, लेकिन हमारा दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया है कि हम झूठे की बात को कहते हैं आमन्ना और सदक्ना, हम ईमान लाए, हमने तस्दीक करी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इतना नहीं सोचते कि भाई ये तो है झूठा, इससे तो कोई भी तवक्को की जा सकती है ना। तो ये सब ठीक है। तो भाई धोखा जो है ना, ये याद रखें ये हम दज्जाल के दौर से गुजर रहे हैं, फितना दज्जाल का दौर है, दज्जाल अभी निकला नहीं है लेकिन फितना दज्जाल तो तकरीबन मुकम्मल, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आप कैसी चीजों के ऊपर यकीन कर लेते हैं उठाकर, वो भी यानी ये नहीं कि सच्चा आदमी कोई बात कह रहा है तो भाई उसको डाउट नहीं करना चाहिए। भाई कौन सच्चा आदमी बात कर रहा है? ये जो कंपनियां हैं इन कंपनियों का ट्रैक रिकॉर्ड आप लोगों को नहीं पता? पता नहीं है तो पता होना चाहिए ना, कितने बड़े धोखे और कितने बड़े कातिल और खूनखार किस्म के लोग होते हैं, ठीक है। और उनकी बातों के ऊपर हम यकीन कर लेते हैं उठा करके, हाँ कि बड़ी अच्छी चीज उन्होंने बनाई है और खुद भी तो लगा रहे हैं और उनको भी तो लगा रहे हैं और अपनों को भी तो लगा रहे हैं, तो हमें क्यों? अकल भी कोई चीज होती है भाई, इस्तेमाल करने की अल्लाह ताला ने दी है। तो बहरहाल तो ये जो यहूदी है ना, ये है धोखेबाज, ठीक है। तो बात ये चल रही थी कि ये जो ईसाई और यहूदी हैं ये तो दुश्मन है एक दूसरे के, तो फिर ये आज दोस्त कैसे नजर आते हैं? उसकी दो रीजंस है, ठीक है ना, तीसरी रीजन तो बस ऐसे ही है, दो रीजंस है। एक रीजन तो ये है कि इन यहूदियों ने जो है ना वो ईसाइयों को दिया हुआ है धोखा, ठीक है। ईसाइयों का दीन इन्होंने बदल दिया है, ईसाइयों के दीन को इन्होंने इतना खराब कर दिया है, इतना बिगाड़ दिया है कि उनको पता ही नहीं है अब कि यहूदी तो हमारे दुश्मन है ना, कि यहूदी जो है ये तो यानी ये तो हमारी जान के दुश्मन है, हमेशा से हमारे दुश्मन है, ठीक है ना। तो ईसाई जो लोग हैं ना, जो कॉमन लोग हैं, अवामुन नास जो है वो ईसाइयों की, वो इस धोखे में मुब्तला हो चुके हैं कि यहूदी हमारे दोस्त हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कुछ इन ईसाइयों को, बिल्कुल जाहिल किस्म के है ना। वॉलिन का लफ्ज अल्लाह ताला ने इनके लिए इस्तेमाल किया, ठीक है, वॉलिन बिल्कुल ही राह से हटे हुए, बिल्कुल ही जाहिल, उज्जट गंवार, ये होते हैं ईसाई अवाम, ठीक है ना, इनको दीन का कुछ पता नहीं होता, सही है। तो इस वजह से यानी यहूदियों के धोखे की वजह से ये अब यहूदियों से मोहब्बत करना शुरू हो गए, ठीक है ना, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो ईसाइयों के जो लीडरान है ना, लीडरान जो इनके बड़े हैं, इनको तो पता है ना चीजें, इनके पास तो इल्म है, ये जाहिल कोई थोड़ी है, ये तो उलमा है इनके, तो ये धोखे में मुब्तला नहीं हुए, बल्कि ये उल्टा यहूदियों को धोखा दे रहे हैं या यहूदियों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। यानी ईसाइयों में भी दो तरह के लोग हैं ना, एक तो ईसाई अवाम हो गए, ईसाई अवाम यहूदियों के धोखे में मुब्तला होकर के यहूदियों से मोहब्बत कर रहे हैं, ठीक है, यहूदियों के धोखे में मुब्तला होकर यहूदियों से मोहब्बत कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे ईसाई उलमा यानी ईसाइयों के लीडरान, ठीक है ना, ये क्या कर रहे हैं, इनको कोई धोखा नहीं है, बल्कि ये असल में यहूदियों को धोखा दे रहे हैं, ठीक है ना, ये असल में यहूदियों के ऊपर गालिब है, ये मगलूब नहीं है यहूदियों से, ये यहूदियों पर गालिब है, ठीक है ना, और ये यहूदियों को धोखा दे रहे हैं कि अभी जो है ना वो हम दोनों ने मिल करके एक टारगेट अचीव करना है, ठीक है ना। वो टारगेट क्या अचीव करना है किसी को पता है? ईसाइयों का टारगेट क्या है इस वक्त दुनिया के अंदर, क्या टारगेट है ईसाइयों का जो के अचीव करने के लिए इनको यहूदियों की जरूरत है? ईसाइयों का एक टारगेट है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए इनको यहूदियों की जरूरत है। वो टारगेट क्या है? वो टारगेट ये है कि दुनिया के ऊपर हाँ डोमिनेशन ऑफ इसराइल इन द मिडल ईस्ट, مڈل ایسٹ کے اوپر اسرائیل کی ڈومینیشن ہو جائے, ٹھیک ہے نا, یہ ان کا ٹارگٹ نہیں ہے اصل میں, یہ ان کا ٹارگٹ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. ٹارگٹ کیا ہے ان کا؟ ٹارگٹ ان کا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ دوبارہ سے زندہ ہو جائیں. ان کے نزدیک تو نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں, ان کے نزدیک, ہمارے نزدیک تو نہیں زندہ ہیں, ان کے نزدیک مر چکے ہیں, ٹھیک ہے. ان کو یہ, ان کا یہ بلیف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں کب آئیں گے؟ وہ اس وقت آئیں گے جب دنیا پہ یہودیوں کا کنٹرول ہو جائے گا. کب آئیں گے؟ جب دنیا پہ یہودیوں کا کنٹرول ہو جائے گا, اس وقت عیسیٰ علیہ السلام واپس آ جائیں گے. اور جب وہ واپس آ جائیں گے تو وہ تو ہے نعوذ باللہ خدا کے بیٹے. جب وہ خدا کا بیٹا واپس آ جائے گا تو پھر یہودیوں کے کنٹرول ہونے کا کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں ہوگا یہودیوں کو. پھر تو خدا کے بیٹے نے آ کر کے نا خدا کے نظام کو چلانا ہے, کیونکہ ان کے نزدیک عیسائیت والا نظام ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو خدا کا بیٹا نعوذ باللہ جب واپس آ جائے گا دنیا کے اندر, یعنی اب دوبارہ سے زندہ ہو جائے گا, تو پھر خدا کے بیٹے نے سارے یہودیوں کو ٹائم ٹائم فش کر دینا ہے, ٹھیک ہے, ختم کر دینا ہے. اور جب یہودیوں کو ختم کر دیں گے تو پھر دنیا جو ہے وہ عیسائیوں کی ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. یہ ہے ان کا بلیف سسٹم, یہ ہے ان کا عقیدہ. اور اس عقیدے کو کیا کہتے ہیں, وہ شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے ان, یہ یہودیوں کو استعمال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہودی ان کو استعمال نہیں کر رہے, یہ ان کو, یہ یہودیوں کو استعمال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یعنی یہودی ان کے عوام کو استعمال کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے لیے, چھوٹے کاموں کے لیے, ٹھیک ہے نا. اور ان کے جو بڑے ہیں وہ یہودیوں کو استعمال کر رہے ہیں. اس وجہ سے ان دونوں میں اس وقت دوستی نظر آتی ہے, لیکن یہ کوئی دوستی نہیں ہے, یہ سارا دھوکہ ہے. وہ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں, یہ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ دونوں جو ہے نا, یہ اس طریقے سے جانی دشمن ہے ہمیشہ کے, اور آج بھی حقیقت میں یہ دشمنی ہے. تو اس کی بات یہی ہے کہ یہ ہے افراد اور تفرید کرنے والے, ہے نا. افراد کرنے والے عیسائی, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا, خدا کا بیٹا بنا دیا, اور تفرید یعنی کاٹ پیٹ جس کو کہتے ہیں, تفرید کر دی کہ ان کا جو مقبول بندے والا مقام تھا اسی سے گرا کر کے نعوذ باللہ کو مردود بنا دیا. یہ یہودی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں, جھگڑتے رہتے ہیں, آج بھی جھگڑ رہے ہیں, پہلے بھی جھگڑ رہے تھے, ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قول الحق, میں تو سچی بات کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, میں بالکل سچی بات کہہ رہا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم تو وہ ہیں جیسا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈسکرائب کیا پیچھے کی آیات, ٹھیک ہے. چنانچہ یہود و نصارہ کے اقوال اوپر معلوم ہوئے, اور چونکہ یہود کا قول ظاہراً بھی موجب تنقیض نبی تھا جو کہ بداہتاً باطل ہے, اس لیے اس کی رد کی طرف مقام پر توجہ نہیں فرمائی. اچھا, ابھی مجھے یاد آ رہا ہے یہاں پہ پہنچ کر کے کہ ہم خلاصہ تفسیر بھی پڑھ چکے تھے. آپ میں سے تو کسی کو یاد ہی نہیں آیا, مجھے بھی غلط فہمی کیوں ہوئی, کیونکہ اتنے سارے بیچ میں چھٹیاں پڑ چکی تھیں, تو میں نے کہا بھائی کہ وہ پچھلی ریکارڈنگ سن لیتے ہیں تو یاد آ جائے گا ایگزیکٹلی کون سی بات چل رہی تھی. تو وہ جو ریکارڈنگ کلک کری نا, وہ تھی غلط ریکارڈنگ, وہ لاسٹ کلاس کی نہیں تھی. ابھی مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ لاسٹ کلاس کی نہیں تھی, وہ سیکنڈ لاسٹ کلاس کی, اس سے پچھلی والی کلاس کی, ٹھیک ہے نا. تو جب اس سے پچھلی والی کلاس کی تھی تو اس کے اندر تو ہم نے خالی ترجمہ پڑھا تھا, لاسٹ کلاس کے اندر ہم نے خلاصہ تفسیر بھی پڑھ لی تھی, اس لیے کہ مجھے اب یاد آ رہا ہے کہ یہ سب آپ کو میں ایکسپلین کر چکا تھا. خیر چلیں, آج نئی بات نکل گئی تو ان شاء اللہ اس کا بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا, اللہ کرے. معروف و مسائل شروع کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے جی, تھوڑا سا ٹائم رہ گیا. تو فرماتے ہیں ذالک عیسیٰ ابن مریم, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہود و نصارہ کے بےہودہ خیالات میں افراط و تفریط کا یہ عالم تھا کہ نصارہ نے تو تعظیم میں اتنی زیادتی کی کہ ان کو خدا تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا, اور یہود نے ان کی توہین و تذلیل میں یہاں تک کہہ دیا کہ وہ نعوذ باللہ یوسف نجار کی ناجائز اولاد میں. یوسف نجار کی تحقیق یہ عاجز نہیں کر سکا, دیکھ کوشش بھی کری تھی, لیکن اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے اگر آپ سے کسی کو پتا ہو تو شیئر کر لیجیے گا اس عاجز کے ساتھ, مجھے نہیں ملی کہ یوسف نجار کا کیا سٹوری. تو بس کوئی شخص ہوگا یوسف نجار, نجار کہتے ہیں بڑھئی کو, ٹھیک ہے نا, کارپینٹر کو. تو یوسف نام کا کوئی کارپینٹر تھا, اور نعوذ باللہ یہودیوں نے کیا الزام لگایا کہ مریم علیہ السلام ہے وہ کے ناجائز تعلقات جو ہے وہ یوسف نجار کے ساتھ ہوئے, اور اس کے نتیجے میں یہ پیدا ہوئے. یعنی اتنا گھٹیا اور گندا الزام لگایا مریم علیہ السلام کے اوپر, ٹھیک ہے. معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں غلط کاروں کی غلطی بتلا کر اس کی صحیح حیثیت ان آیات میں واضح فرما دی, ٹھیک ہے. آگے قول الحق, تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ بفتح لام ہے, یعنی لام جو ہے نا قول کا جو لام ہے اس کے اوپر فتحہ ہے. فتحہ کہتے ہیں عربی میں زبر کو. زبر اردو اور فارسی کا لفظ ہے, یہ فارسی کا لفظ ہے اصل میں جو اردو میں استعمال کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اصل میں عربی کا لفظ ہے فتحہ, ٹھیک ہے. تو دیکھیں قول کا جو لام ہے اس کے اوپر ہے فتحہ, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو فتحہ ہے نا یعنی زبر, اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جملے کا پہلا لفظ نہیں ہے. جملہ کا پہلا لفظ جو ہے نا وہ آبجیکٹ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا. ٹپیکلی ایک آبجیکٹ سے یعنی مفعول سے جملہ شروع نہیں ہوتا, جبکہ جس اسم کے آخری لیٹر کے اوپر زبر ہو وہ تو مفعول ہوتا ہے, آبجیکٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو قول کا لفظ تو یہاں پر آبجیکٹ بن رہا ہے, مفعول بن رہا ہے, تو مفعول سے کوئی تھوڑی جملہ شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے تو کوئی فعل ہونا چاہیے, کوئی ورب ہونا چاہیے, ورب سے جملہ شروع ہو سکتا ہے, جس کو وربل سینٹینس بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو مفسرین نے جب اس بات پہ غور کیا نا تو انہوں نے پھر اس بات کو سمجھا اور سمجھایا کہ قول الحق جو ہے نا یہ دراصل ایک جملہ ہے جس کے اندر فعل چھپا ہوا ہے, محذوف ہے یہاں پر ایک فعل, ٹھیک ہے. وہ کیا ہے, تو آگے لکھتے ہیں کہ بفتح لام اس کی واضح ترکیب نحوی یہ ہے کہ اقول قول الحق. اقول یہ فعل ہے اصل میں جو کہ چھپا ہوا ہے یہاں پر, جس کا مطلب ہوتا ہے میں کہتا ہوں. اقول میں کہتا ہوں قول الحق سچی بات یا الحق کی بات, ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہاں تک پہنچنے کے لیے تو بہت گہرائی چاہیے نا عربی زبان کے اندر, ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ تفسیر جو ہے نا وہ عربی زبان کی گہرائی کے بغیر کی بھی نہیں جا سکتی, ٹھیک ہے. تو لوگ تو اردو پڑھ کر کے تفسیر کرنا شروع کر دیتے ہیں, کوئی انگریزی پڑھ کے تفسیر کرنا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. بھائی عربی کے بغیر تو یعنی تفسیر کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. بہرحال وہ آج کل ایک مشہور شخصیت ہیں, بہت بہت سارے لوگ ان کو سنتے ہیں, کیا نام ہوتا ہے, جاوید احمد غامدی صاحب, ہے نا, بڑے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں اور ٹی وی کے اوپر ان کو سنتے ہیں. تو انہوں نے بھی قرآن کی تفسیر شروع کر دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ان کی عربی زبان کے جو صلاحیت ان لوگوں کو پتہ ہے, قریب کے جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کو عربی زبان کی بالکل یعنی ان کی بیڑا غرق خود قسم کی عربی زبان ہے, ٹھیک ہے نا. وہ بیٹھ کر کے قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے پھر وہ جو تفسیر کریں گے تو پھر وہ ملالہ یوسف زئی کی فیور والی تفسیر ہوگی. پھر ملالہ یوسف زئی کو تو جانتے ہوں گے آپ لوگ, ان کو نوبیل پرائز بھی مل چکا ہے, نوبیل پرائز. پاکستان میں کسی کو نوبیل پرائز نہیں ملتا, ملا بھی تھا تو ایک قادیانی کو, ٹھیک ہے, وہ کیا نام تھا, ڈاکٹر عبدالسلام. اور اس کے بعد جو نوبیل پرائز ملا وہ اس کو ملا, ملالہ یوسف زئی, ہے نا. تو اتنے یہ منظور نظر کیسے بن جاتے ہیں یہ لوگ, یونائٹیڈ نیشنز کے منظور نظر وجہ ہوتی ہے اس کی بھائی, ٹھیک ہے. تو اب یہ اس طرح کے مفسرین اور پھر مفسرین کے جو فیورٹس ہوتے ہیں ملالہ یوسف زئی جیسے, یہ سارے ایک ہی برڈس آف اے فیدر فلاک ٹوگیدر, انگریزی کے کہاوت ہے برڈس آف اے فیدر فلاک ٹوگیدر, ایک جیسے جو ہم جنس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایک ساتھ ہی پھر اڑا کرتے ہیں, ایک ساتھ ہی رہا کرتے ہیں. بہرحال تو اقول قول الحق, ٹھیک ہے, کہ میں کہتا ہوں سچی بات, یہ ہے اصل میں پورا جملہ. تو بعض قراتوں میں قول الحق بضم لام بھی ہے, یعنی کچھ قرات جو کہ شاذ قراتیں کہلائیں گی. یہ جو قرات ہے جو کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں, یعنی پوری دنیا اس وقت جو قرات پڑھتی ہے نا, وہ قرات عثمانی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو قرات فائنل ہو چکی اور پوری امت میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا نا, وہ قرات ہم آج بھی پڑھتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری قراتیں ہیں قرآن کی, ٹھیک ہے؟ تو وہ قراتیں عام نہیں ہیں بلکہ وہ قراتیں شاذ کہلائیں گی, یعنی کم کم وہ موجود ہیں, اب خالی علماء کو ان کا پتہ ہے, ٹھیک ہے؟ تو ان میں سے ایک قرات میں نا یہ قول الحق بھی ہے, یعنی پیش کے ساتھ بھی ہے, جس کو عربی میں ضمہ کہتے ہیں, وہ قول الحق بھی ہے. تو اگر اس صورت میں اس کی تفسیر کی جائے تو مراد یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود قول حق ہیں, ٹھیک ہے نا؟ یعنی مطلب کیا, یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں قول حق, اقول قول الحق, بلکہ صرف قول الحق اگر ہم پڑھیں اس کو اس قرآت کے مطابق, ٹھیک ہے, تو بنے گا اس کا مطلب کہ عیسیٰ علیہ السلام قول الحق ہیں, جیسا کہ ان کو کلمۃ اللہ کا لقب بھی دیا گیا ہے, یعنی اللہ کا کلمہ ہے, ٹھیک ہے؟ کیوں ان کو اللہ کا کلمہ کہا جاتا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ ان کی پیدائش بلا واسطہ سبب ظاہری کے صرف اللہ تعالیٰ کے قول سے ہوئی, ٹھیک ہے نا؟ بچے کی پیدائش میں سبب ظاہری کیا ہوتے ہیں؟ والدین, ہے نا؟ تخلیق تو والدین نے نہیں کری ہوتی, لیکن اللہ تعالیٰ والدین کو استعمال کر کے اپنے ایک بندے کو اس دنیا میں پہنچاتے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ والدین کو استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, تو والدین کیا ہوئے؟ اسباب ہوئے, اور اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہوئے, ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا سسٹم جو ہے وہ اسباب کو استعمال کرنے والا سسٹم ہوتا ہے, دنیا میں یہی سسٹم اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں, لیکن ایکسیپشنز بھی ہوتی ہیں اس کی. ایکسیپشن کیا ہوتی ہے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ بغیر سبب کے کوئی کام کرتے ہیں اس کو ایکسیپشن کہا جاتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے سبب کو استعمال کیے ہوئے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلمے کے ذریعے سے یہاں پہ بھیجا. اب کیا مطلب کلمہ؟ کون سا کلمہ؟ اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن, ہو جاؤ, بی, رائٹ, جس کو انگریزی میں کہیں گے نا جیسے بی, ہو جاؤ, ٹھیک ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اس دنیا کے اندر تشریف لے آئے, اپنے ماں کے رحم کے اندر آ گئے, ٹھیک ہے نا؟ ورنہ اللہ تعالیٰ کا یہ سسٹم نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے؟ کن کے کلمے سے عیسیٰ علیہ السلام, جیسے کہ آسمان بلکہ عرش اور فرشتے اور جو عالم ارواح کی جتنی چیزیں, اس سب کا سب جو ہے وہ کن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تدریجاً, 6 دن کے اندر یہ سب کچھ نہیں ہوا اس کے اندر, ٹھیک ہے نا؟ اسباب استعمال نہیں کیے بلکہ بس ایک حکم دیا, کن فیکون, اور وہ ہو گیا. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہی پیدا ہو گئے اپنی ماں کے بطن میں, یعنی اللہ تعالیٰ نے ماں کو استعمال کیا. یہ نہیں کہ ماں باپ دونوں کے بغیر اس دنیا میں بھیج دیا عیسیٰ علیہ السلام کو, جیسے آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا, جیسے اماں حوا کو اس دنیا میں, بغیر ماں اور بغیر باپ. عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے آدھا کام کیا, بغیر باپ کے لیکن بغیر ماں کے نہیں, ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی مرضی ہے جیسے بھی کریں. پھر اس کے بعد جو آخری چیز جس کی تفسیر یہاں لکھتے ہیں, یوم الحسرت, ٹھیک ہے, یعنی حسرت کا دن. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ, اور ڈرائیے ان کو حسرت کے دن سے. دیکھیں اوپر آپ کو کہا تھا نا اقول قول الحق, تو قولا جو ہے یہ مفعول بن رہا ہے, یعنی آبجیکٹ بن رہا ہے, تو اس سے پہلے ورب ضروری ہے, ٹھیک ہے؟ تو چونکہ ورب نہیں تھا اس وجہ سے مفسرین نے فرمایا کہ اقولو کا ورب یہاں پر چھپا ہوا موجود ہے. اسی کی دوسری مثال یہاں پر بھی دیکھ لیں کہ یوم الحسرہ تھی, یہاں پر بھی یوما جو ہے وہ میم کے اوپر زبر ہے, اس سے پتا چل رہا ہے کہ یوما کا جو لفظ ہے نا یہ مفعول بن رہا ہے, ٹھیک ہے؟ تو مفعول سے پہلے انذرہم یہ فعل موجود ہے, تبھی تو جملہ مکمل ہوگا, وربل سینٹنس بنے گا یہ, ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر تو جو ورب ہے وہ باقاعدہ الفاظ میں موجود ہے, چھپا ہوا نہیں ہے, لیکن اوپر اقول قول الحق والے جملے کے اندر اقول محذوف مانا گیا, ٹھیک ہے؟ یوم الحسرتی کے حسرت کا دن, اس روز کو یعنی قیامت کے دن کو یوم الحسرت اس لیے کہا گیا ہے کہ اہل جہنم کو تو یہ حسرت ہونا ظاہر ہے کہ اگر وہ مومن صالح ہوتے تو ان کو جنت ملتی، اب جہنم کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یا تو وہ مومن ہی نہ بنے، کافر بنے، تو کافر کے لیے تو جنت ہے جو جہنم ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ٹھیک ہے، دوسری صورت کیا ہے کہ مومن تو بنے لیکن صالح نہ بنے بلکہ گناہگار بنے اور گناہوں سے توبہ بھی نہیں کرے، ساری زندگی بغیر توبہ کے گناہ کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسا جو مومن ہوگا اس کو بھی جہنم میں رہنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو وہ جہنم کے عذاب میں گرفتار ہیں، اگر مومن صالح بن جاتے تو نہ گرفتار ہوتے، تو حسرت ہوگی نا پھر۔ تو ایک خاص قسم کی حسرت اہل جنت کو بھی ہوگی، یعنی جہنم والوں کو تو جہنم میں جانے کے بعد حسرت ہی حسرت، لیکن اہل جنت کو بھی حسرت ہوگی، جیسا کہ طبرانی اور ابو یعلا نے بروایت حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کو کسی چیز پر حسرت نہ ہوگی بجز ان لمحات وقت کے جو بغیر ذکر اللہ کے گزر گئے۔ ٹھیک ہے نا، یعنی دنیا میں جو لمحات اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئے نا، ان کے اوپر ان کو حسرت ہوگی۔ اور بغوی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مرنے والے کو حسرت و ندامت سے سابقہ پڑے گا، یعنی ہر انسان، کیونکہ ہر انسان نے مرنا ہے، تو ہر مرنے والے سے مراد ہر انسان۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یہ ندامت و حسرت کس بنا پر ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اعمال کرنے والے کو اس پر حسرت ہوگی کہ اور زیادہ نیک اعمال کیوں نہ کر لیے، کہ اور زیادہ درجات جنت ملتے، اور بدکار آدمی کو اس پر حسرت ہوگی کہ وہ اپنی بدکاری سے باز کیوں نہ آئے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جب جنت میں پہنچیں گے نا انشاءاللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہی امید رکھنی ہے کہ ہم نے جنت میں پہنچنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کا جو لفظ ہے نا، یہ ایکچولی جنت کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ نے چاہا، نہیں بھائی، اگر اللہ نے چاہا تو اس چیز کے بارے میں ہوتا ہے کہ جس کا کہ آپ نے ارادہ کیا اور پھر آپ کو پتہ ہی نہیں آگے کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، تو آپ دونوں صورتوں کے لیے تیار ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو آپ تیار ہیں جہنم کے لیے بھی، یہاں پہ اگر اللہ نے چاہا تو جنت میں چلے جائیں گے اور اگر اللہ نے چاہا تو جہنم میں چلے جائیں گے؟ نہیں، جہنم کے لیے کوئی تیاری کا آپشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ٹھیک ہے، جہنم کی جہنم میں جانے کا آپشن نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کے لیے کہیں انشاءاللہ۔ نہیں بھائی، ہم نے تو صرف اور صرف جنت میں جانا ہے، یہ نہیں کہ ہم نے اپنے بارے میں فیصلہ کر لیا کہ ہمیں جنت میں جانا ہے، نہیں، بلکہ ہم جہنم میں جانے کا تصور ہی نہیں کر سکتے، ہم جہنم میں ایک لمحے جانے کا بھی تصور نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، ہم نے تو اپنا زور لگا دینا ہے، ٹھیک ہے نا، زور لگا دینا ہے کہ بس ہم نے جنت میں جانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو کہیں گے کہ اللہ تعالی کی رحمت ہوئی اور میں جنت میں چلا گیا، اس طریقے سے تو ہمارے اکابرین نے بات کری ہے، لیکن انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے، یہ اصل میں انشاءاللہ کا غلط استعمال ہے جو کہ ہم جیسے لوگوں نے شروع کر دیا ہے، جن کو پتہ نہیں انشاءاللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب پہلے تو جب دیندار نہیں تھے تو انشاءاللہ بولتے ہی نہیں تھے، ہے نا، اور جب دیندار بن گئے تو اب ان جگہوں پر بھی انشاءاللہ جہاں پہ انشاءاللہ نہیں بولنی ہے۔ جیسے وہ ایک صاحب تھے شیخ تلی ٹائپ کے، وہ جو ہے نا وہ انڈے لے کر کے جا رہے تھے، تو کسی نے راستے میں جگہ ہاں بھائی شیخ تلی کہاں جا رہے ہو، تو کہنے لگا کہ بھائی میں یہ انڈے جو ہے نا وہ مارکیٹ میں لے کے جا رہا ہوں، اور وہاں پہ جا کر کے میں ان انڈوں کو بیچوں گا، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا میرے پاس پیسے آئیں گے، تو پھر جو ہے نا میں ان پیسوں سے جو ہے وہ پھر مرغیاں خریدوں گا، اور پھر مرغیوں کو لے کر گھر آؤں گا، تو پھر مرغیاں جو ہے نا وہ اور انڈے دیں گی، اور پھر وہ اور انڈے ہوں گے تو ان انڈوں کو بھی میں لے جا کے بیچوں گا، پھر اسے مجھے اور مرغیاں ملیں گی، پھر اور انڈے ہوں گے، پھر اس طریقے سے میں امیر آدمی بن جاؤں گا، ہے نا، پھر میں انڈسٹریلسٹ بن جاؤں گا، المرائی کمپنی کے انڈے پھر اس طرح کی کوئی کمپنی کھول لوں گا، انڈوں کی کمپنی۔ ٹھیک ہے، تو اس کہنے والا، اس راہ گزیر نے جو ہے نا تو اس سے بات کر رہا تھا، تو کہا کہ بھائی شیخ جی تم ذرا انشاءاللہ بھی تو بول دو یار، نے اتنے سارے اپنے فیوچر پلاننگ بتا دی، تو انشاءاللہ بھی تو بولو. ٹھیک ہے, تو اس نے کہا میں کیوں بولوں انشاءاللہ, میرے پاس تو ہیں انڈے اور مجھے تو پتا ہے کہ میں جا رہا ہوں وہاں پہ جا کر کے تو لوگوں نے انڈے خریدنے ہی ہوتے ہیں, ہے نا, تو میں انشاءاللہ کیوں بولوں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی تمہاری مرضی, تم نہیں بولو. تو اب یہ شیخ چلی صاحب جو تھوڑا سا آگے گئے نا, تو ان کا جو ہے وہ پیر پھسلا اور گرے اور سارے کے سارے انڈے ٹوٹ گئے. ٹھیک ہے, تو جو ہے نا یہ جب واپس آئے تو واپس آئے تو ان کو پھر وہی دوست ملا, تو اس نے کہا ہاں بھائی شیخ چلی کیا ہوا کہ تمہارے انڈے بک گئے, تمہارے مرغیاں خرید کے لے آئے. تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں میرے انڈے تو انشاءاللہ نہیں بکے, میرے اصل میں انشاءاللہ جو ہے نا میرے انڈے جو ہے وہ سارے کے سارے ٹوٹ گئے, اب انشاءاللہ جو ہے نا میں پھر سے جو ہے وہ اپنی مرغی سے انڈے دلواؤں گا, پھر انشاءاللہ جو ہے میں انڈے لے کر کے جاؤں گا, پھر انشاءاللہ میں اسے بیچوں گا, پھر انشاءاللہ میں یہ کروں, انشاءاللہ ہر چیز میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, تو ہمارا بھی یہی حال ہے کہ یا تو بالکل ہی انشاءاللہ نہیں, اور جب انشاءاللہ بولنا شروع کیا تو ہر جگہ انشاءاللہ, ہے نا. تو جنت کے معاملے میں انشاءاللہ نہیں, جنت کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ سے بہترین گمان بھی رکھنا ہے, مغفرت کا, معافی کا, رحمت کا. ٹھیک ہے, بہترین گمان اللہ تعالیٰ سے رکھنا ہے. انا عند ظن عبدی بھی, میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو ہم اللہ تعالیٰ سے رحمت کا اور مغفرت کا بہترین گمان رکھیں گے, ہے نا. تو جہنم از ناٹ این آپشن, صرف اور صرف جنت. ٹھیک ہے, تو بہرحال تو انہوں نے کہا کہ جی, یعنی آپ سے سنو فرمایا کہ نیک اعمال کرنے والوں کو اس پر حسرت ہوگی کہ زیادہ نیک اعمال نہ کیوں نہ کیے, کیونکہ جب وہ جنت میں پہنچے گا ٹھیک ہے, تو اس کو جو بھی پلاٹ اسائن ہوگا جنت کا, جو بھی پوزیشن, جو بھی مقام مرتبہ اسائن ہوگا, تو اس کے آگے جو مرتبے ہوں گے نا وہ اس کے مقابلے میں اتنے زیادہ اچھے ہوں گے, اتنے زیادہ حسین اور اتنے زیادہ وہاں پر مزید نعمتیں ہوں گی کہ یہ ادھر دیکھ کر کے کہ یار کاش کہ میں کچھ اور عمل کر لیتا, کاش کہ میں کچھ اور اپنا وقت ضائع نہ کر رہا ہوتا بلکہ اعمال کر لیتا تو مجھے وہ والا مرتبہ مل جاتا. جیسے کہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دو لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی زندگیوں میں بالکل فرق نہیں ہوگا, ان کے بھی اس کے بھی نام اعمال میں اتنی نیکیاں ہوں گی, نیٹ سم ٹوٹل نیکیوں کا اتنا ہی ہوگا جتنا کہ اس کے نام اعمال میں ہوگا, صرف ایک فرق ہوگا وہ یہ کہ اس نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہا ہوگا اور اس نے ایک دفعہ کم کہا ہوگا. ان دونوں کے درمیان اتنا فرق ہوگا کہ جیسے کہ سر اٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا کہ جیسے وہ اوپر کی جگہ, تو جس نے ایک سبحان اللہ زیادہ کہا ہوگا نا وہ اس کا درجہ اتنا اونچا ہوگا جیسے کہ یوں سر اٹھا کر کے آپ کسی چیز کی طرف دیکھیں تو ایسے. ٹھیک ہے, تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سر اٹھا کر کے اپنا سر مبارک اوپر کر کے جیسے دیکھا نا, تو صحابہ کرام جو تھے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ساتھ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو کاپی کرنے والے, تو ان سب نے بھی سر اٹھا کر کے اوپر دیکھا. تو حدیث مبارکہ کے اندر یہاں تک ہے موجود کہ جب صحابہ کرام نے سر اٹھا کر کے دیکھا نا تو ان کے سروں کے اوپر جو ٹوپیاں تھیں نا وہ گر گئیں. ٹھیک ہے, اس سے ہمارے اکابرین یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ صحابہ کرام یا تو امامہ پہنتے تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمیشہ امامہ پہن کر کے گھر سے باہر نکلتے, ٹھیک ہے نا, اور جب امامہ اگر نہیں ہوتا تھا تو صحابہ کرام جو ہے وہ ٹوپیاں پہن کے رکھتے تھے, ننگے سر نہیں رہا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اس حدیث سے یہ بھی دلیل ملتی ہے. تو بہرحال تو جب اتنا فرق ہوگا دو لوگوں کے درجات کے درمیان, تو اب نیچے والا جو ہے وہ اس وقت حسرت کرے گا کہ یار کاش کہ میں نے اس وقت ضائع نہ کیا ہوتا, میں نے جو ہے وہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ اور یہ خرافات اور ایک دوسرے سے بحث مباحثہ کرنے میں, اور یعنی ذکر جو ہے نا کہ ہر لمحے اللہ کا ذکر کرنا, اس کا مطلب خالی یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ ہر وقت تسبیح کرتے رہیں. ٹھیک ہے, آپ ہر وقت جو ہے وہ مصلی بچھا کر کے عبادت کرتے رہیں یا قرآن کی تلاوت کرتے رہیں. ٹھیک ہے, یہ جو ہے کہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہنا, کوئی لمحہ اپنی زندگی کا اللہ کی یاد سے فارغ نہ رکھنا, اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ تو ہوتا ہے کہ آپ اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں. یہ زبان سے یاد کرنا جو ہے وہ بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ ہر صورت میں ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, جیسے کہ باتھ روم کے اندر جب بیت الخلاء ہوتا ہے تو وہاں پر زبان سے اللہ کا ذکر کرنا ممنوع ہے, کر ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے. کھانا کھاتے ہوئے آپ زبان سے اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے. جب کوئی آپ نے کسی سے ضروری بات چیت کرنی ہے, آپ اللہ سے اللہ کا ذکر زبان سے نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. تو کتنے ایسے لمحات ہوں گے جس میں کہ آپ ذکر کر ہی نہیں سکتے, تو کیسے کریں پھر ذکر؟ تو زبان سے ذکر کرنا تو اس وقت ہے جب آپ کر سکتے ہیں, لیکن ایک دوسرا ذکر ہوتا ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا, یعنی اللہ کی طرف ہر وقت دھیان رکھنا, ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا, یہ انسان نہ صرف دفتر میں کر سکتا ہے ہر وقت, دکان میں کر سکتا ہے ہر وقت, گھر میں کر سکتا ہے ہر وقت, بلکہ دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف یہ تو انسان باتھ روم میں بھی رکھ سکتا ہے, بیت الخلاء کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان, ٹھیک ہے نا. یہ بیت الخلاء میں اللہ کی طرف دھیان رکھنے کے اوپر کوئی پابندی نہیں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کی طرف دھیان بنانا ایک ایسی محنت ہے کہ جس کے نتیجے میں پھر ویسی زندگی مل جاتی ہے جس زندگی کے اندر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل بھی غفلت نہیں ہوتی, ہے نا. اور یہ چیز کوئی امپاسبل نہیں, بالکل بھی امپاسبل نہیں ہے, یہ 100% پاسبل, ٹھیک ہے. تو بس یہاں پہ ہم آج کی کلاس ختم کرتے ہیں, باقی بات انشاءاللہ اگلی دفعہ. السلام علیکم.